الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة میرے قابل قدر اور قابل احترام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا. یہ مہینہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن نعمت اس آدمی کے لیے ہے جو اس مہینے کی قدر کرے، اور جو اس مہینے کو ضائع نہ کرے، مہینے کے اختتام پر خوشی بھی اسی کو ہوتی ہے. جس طریقے سے ہر دن کے اختتام پر آدمی کو خوشی تب ہوتی ہے جب آدمی نے روزہ رکھا ہو، نمازوں کی پابندی کی ہو، تلاوت کی پابندی کی ہو، رات کو نماز تراویح پڑھے، نماز تراویح میں قرآن مجید سنے اور نماز تہجد پڑھے، رات کو تلاوت کرے، عبادات میں رات گزارے، تو ایسے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. اور جو لوگ دن کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، رات کے نماز تراویح نہیں پڑھتے ہیں، اور کھیل کود میں لہو لعب میں دن گزارتے ہیں، تو رات کو یا دن کو اس کو کسی قسم کی خوشی محسوس نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے جب سارا مہینہ ہمارا عبادت میں گزرے گا، تو مہینے کے اختتام پر پھر ہماری عید ہے، ہمیں خوشی ہوگی. اور اگر ہم نے مہینے کی قدر نہیں کی اور اس مہینے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، اور جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے، اسی طریقے سے ہم اس مہینے میں بھی زندگی گزارتے رہے، پھر تو یہ رمضان کے مہینے کی ناقدری ہے، ناشکری ہے. اور ثواب کے بجائے، اجر کے بجائے، سعادت پانے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور فضائل اعمال کے اندر روایت موجود ہے، تو جو روایت فضائل اعمال کے اندر شامل داخل ہے، تو اکثر تعلیم کے وقت ہمارے بھائی ان کو پڑھتے رہتے ہیں، ایسی روایتیں کثرت سے سننے کا موقع ملتا ہے. اس لیے کہ ہر مسجد کے اندر تقریباً تعلیم ہوتی ہے، اور اس تعلیم کے اندر ان روایتوں کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو روزے سے متعلق روایتیں پھر تقریباً ہر مسجد کے اندر تعلیم کے وقت پڑھی جاتی ہے. تو کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احضر المنبر، منبر کے قریب تشریف لاؤ. منبر کے قریب آئیے. صحابہ کرام منبر کے پاس جمع ہو گئے. فلما ارتقى، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے، تو آپ نے فرمایا، آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، دوسری سیڑھی پہ جب آپ چڑھے تو پھر آپ نے فرمایا آمین. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، تیسری سیڑھی پہ جب آپ چڑھے پھر آپ نے فرمایا آمین. فلما نزل، جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس لیے کہ کوئی اہم بات تھی جسے بیان کرنے کے لیے آپ ممبر پر تشریف لائے تھے، اب وہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی اس روایت کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سیڑھی پہ چڑھتے وقت آپ نے جو آمین پڑھا تھا اس کا ذکر ہے. جب آپ نیچے تشریف لائے فلما نزل، تو ہم نے آپ سے پوچھا، حضرت ہم نے تو آج ایک ایسی بات سنی ہے کہ جو اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ سے نہیں سنی. اسی ممبر پر آپ ہمارے سامنے تشریف لے جاتے ہو، پھر واپس تشریف نیچے لاتے ہو، لیکن اس سے پہلے کبھی آپ نے سیڑھی چڑھتے آمین نہیں پڑھا. تو آپ نے فرمایا کہ ان جبرائیل عرض علی فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تشریف لائے تھے، اور جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے بخشش نہ ہو. میں نے کہا کہ آمین. پھر جب دوسری سیڑھی میں چڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ باودا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے. زندگی میں ایک مرتبہ درود فرض ہے. جس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ درود بھیجنا لازم ہے. بار بار اگر آپ کا نام آتا ہے تو درود بھیجنا مستحب ہے. پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ بعودا من ادرک ابویہ عند الکبر، من ادرک ابویہ الکبر، جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے فلم یدخلاہ الجنتا، ان کی خدمت کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہ ہو. میں نے کہا کہ آمین. تو آپ یہاں دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے مغفرت نہ ہو. اب رمضان کا مہینہ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ مغفرت ہماری تب ہوگی رمضان کے مہینے کے وجہ ملنے کی وجہ سے کہ جب ہم رمضان کے مہینے کا قدر ادا کریں، یعنی دن کا روزہ رکھیں گے اور بار بار اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ کے درخواستیں پیش کریں گے، بار بار توبہ کی طرف جائیں گے اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اور پچھتاوا اختیار کریں گے، رونا اور گڑ گڑانے اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، اعمال کے پابندی اور اعمال کے پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اختیار کرنا، اپنے گناہوں کے معافی مانگنا، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا اور توبہ کرنا، جب یہ معمولات ہمارے پاس ہوں گے تو رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت ہوگی. اور یہ بہت سارے احادیث کا، آیات قرآنی کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو بندے کا رونا گڑ گڑانا بہت زیادہ پسند ہے. مصائب اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ بندہ میرے سامنے روئے اور میرے سامنے گڑ گڑائے اور بگڑے راستوں کو چھوڑے, راہ راست کو اختیار کرے اور میں اس کو نوازو. اس لیے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیفوں کو, زحمتوں کو اپنے بندوں کے پاس بھیج دیتے ہیں. تو اس لیے اس مہینے کے اندر مغفرت کے سعادت کو حاصل کرنا, جہنم کے آگ سے خلاصی کی سعادت کو حاصل کرنا, اللہ کے رحمتوں کو اپنے طرف متوجہ کرنا, اپنے گھروں کے طرف متوجہ کرنا, اپنے ملک ریاست کے طرف متوجہ کرنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو تبدیل کریں اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے. رمضان کے روزوں کے پابندی ہو, نماز تراویح کے پابندی ہو, تلاوت کے پابندی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ دن رات رونا ہو اللہ کے سامنے, گڑ گڑانا ہو اللہ کے سامنے, اور بار بار توبے کی درخواستیں جو ہے نا اللہ کو دیتے رہنا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے, جہنم کی آگ سے آزادی اور مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے انسان انسان سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے سامنے نہ آئے, میرے گھر نہ آئے, اور اس طریقے سے مجھے نہ ملے. بندہ گناہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے, اللہ کو انتظار ہوتا ہے بندے کے توبے کا کہ میرا بندہ گناہ کے بعد شاید میرے طرف رجوع کرے, اپنے گناہ کی معافی مانگے تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ تبارک و تعالی جسم سے اعضاء سے پاک ہے لیکن ظاہر تعبیر کے لیے جس طریقے سے ہمارے ہاتھ ہے تو ہاتھ کا تذکرہ ہوتا ہے, تو لیکن یہ ہے کہ ہم یہاں یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شائع نشان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے بندوں کی طرف, شاید دن کے کسی بھی لمحے میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی گناہ ہو گیا ہو, اور رات کو پچھتاوا ہو جائے, ندامت ہو جائے, اور وہ توبہ کرے تاکہ میں اس کے توبے کو قبول کروں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دن کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے بندوں کی طرف, اور اس لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کسی نے کوئی گناہ کیا ہو اور گناہ کے بعد اس کو پچھتاوا ہو گیا ہو, وہ توبہ کرے, ندامت اختیار کرے تاکہ میں اس کے توبے اور ندامت کو قبول کروں. تو اس حدیث کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ ہم خطا کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے بعد ہمارے توبے کا انتظار کرتے ہیں, اور ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہماری توبے کا انتظار کرتے ہیں تو اگر ہم سچے دل سے توبہ کرے, اخلاص کے ساتھ توبہ کرے, تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری توبہ قبول نہ ہو, ہمارے گناہ معاف نہ ہو, ہمارے درجات بلند نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کریمی ہے, شان رحیمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے کائنات کو وجود میں لایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کے دروازے کو کھول رکھا ہے. یہ سخا کی علامت ہے. دنیا کے اندر ایسے سخی آپ کو نہیں ملیں گے جن کا دروازہ 24 گھنٹے دن رات مہمانوں کے لیے کھلا ہو، نہیں ملیں گے آپ. یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ وہ اس قدر سخی ہے، اس قدر سخی ہے کہ اپنے نافرمانوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے اور اس کو بار بار ناراض کرنے والوں کے لیے اس نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے، توبے کا دروازہ. اور کب سے؟ جب سے کائنات وجود میں آئے ہیں اسی وقت سے یہ دروازہ بنا ہے اور کھلا ہے. اور کب تک کھلا رہے گا؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے پاس گیا ملنے کے لیے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، میں نے کہا کہ ابتغاء العلم، ایک حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تضع اجنحتہا لطالب العلم رضا لما یطلب، فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں علم کے طالب کے پیروں کے نیچے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہے طالب کے عمل سے جو علم حاصل کرتا ہے. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت پیارا عمل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے فرشتوں کو کہ میرے اس بندے کو، یہ جو ننا منا بچہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے آتا جاتا ہے، آپ اس کو پروٹوکول دے. تو فرشتوں کے پر بچھانے کا کیا مطلب؟ کہ فرشتے اتر آتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے پر کول کے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، پروٹوکول دیتے. یہ تو انہوں نے ان کے بعد سے متعلق جو ہے نا یہ حدیث کا یہ ٹکڑا ارشاد فرمایا. اس کے بعد زر ابن حبیش کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ تھا، میں تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں لیکن حضرت سے پوچھنے کا موقع نہیں ملا، مسا خفین کے اوپر کیا جاتا ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، تو کیا قضاء حاجت کے بعد موزہ نکالنا پڑے گا یا مس کافی ہے؟ اس سلسلے میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا یا نہیں؟ سوچا نہیں سنا. تو زر ابن حبیش نے کہا کہ ہاں میں نے حضرت سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 دن 3 رات مسافر مسا کرے گا اور 1 دن 1 رات مقیم مسا کرے گا، اور قضاء حاجت کے بعد اور اسی طریقے سے نوم کے بعد موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، مس کافی ہے، ہاں اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر موزہ اتارنا پڑے گا. پھر زر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا صفان بن عسال سے کہ آپ نے حضرت سے خواہشات کے مطابق بھی، ہوا خواہشات کے مطابق بھی آپ نے کچھ سنا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے اونچی آواز سے کہا کہ یا محمد، تو میں نے اسے کہا کہ وَيْحَكَ اُغْزُزْ فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ نُحِیتَ، اللہ کے بندے اپنی آواز کو نیچے کرو، آپ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس دیہاتی نے کہا کہ لا اغزو، میں اپنی آواز نیچے نہیں کروں گا، میں اونچی آواز سے بات کروں گا. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اپنا مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی ایک قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن ابھی تک اس نے اس قوم والے عمل کو شروع نہیں کیا ہے جن کے ساتھ محبت کرتا ہے، وَلَمَّا لَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ یہ محبت کرتا تھا، اگرچہ ابھی تک اس نے ان کا راستہ اختیار نہیں کیا. اور پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے فذکر البابا، آخر میں آپ نے اسی توبے کے دروازے کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ یسیر الراکب فی عرضہ اربعین سنا وفی روایت سبعین سنا، شاہ سوار اسی دروازے کے ایک چوکٹ سے دوسرے چوکٹ تک پہنچنے کے لیے جب عمدہ گھوڑے پر بیٹھے گا تو 70 سال میں اس مسافت کو طے کرے گا، اتنا بڑا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے توبے کا یہ دروازہ بنایا ہے۔ مفتوحا للتوبہ خلقہ اللہ مخلق السماوات والارض، اور یہ دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے کب پیدا فرمایا ہے؟ جس دن اللہ پاک نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا۔ مفتوحا للتوبہ، اور یہ دروازہ توبے کے لیے کھلا ہے، اور یہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، یہ دروازہ کھلا ہے اور اس وقت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ تو اتنا سخی ہے ہمارا رب، اور ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ سخا کا یہ عالم ہے کہ اس نے توبے کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے کھول رکھا ہے، اور تب تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ تو اب اگر ہم توبے کے درخواستیں پیش نہیں کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں توبے کے طرف اگر ہم نہیں جاتے ہیں، اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر، غلطیوں پر اگر ہم ندامت اور پچھتاوا اختیار نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے، اور اسی طریقے سے ان تمام نعمتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے ان کا ٹکرانا ہے، ان کی ناقدری ہے اور ان کی ناشکری ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان رحیمی کے بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمونے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، سابقہ امتوں کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، قتل 99 نفسا، 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ بھائی حدیث آپ سنتے ہو تو ظاہر ہے یہ تو دین ہے، اور دین تو بدلتا نہیں ہے، دین وہی ہے، قرآن وہی ہے، حدیثیں وہی ہے۔ بار بار آپ کے سامنے جو یہ حدیثیں دہرائی جاتی ہیں اور یہ مسائل جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں عمل کے لیے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ حدیث تو میں نے کچھ عرصے پہلے سنی تھی، یا سال دو سال پہلے میں نے یہ سنی تھی، یا حدیث میں نے بار بار سنی ہے، بلکہ آپ یہ کہے کہ یہ حدیث کتنی مرتبہ میرے سامنے دہرائی گئی ہے، میرے سامنے آئی ہے، لیکن آج تک میں نے اپنے آپ کو اس حدیث کے بار بار سننے کے بعد میں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اور وہ راستہ میں نے ابھی تک اختیار نہیں کیا جو راستہ اختیار کرنے کے لیے مجھے اس حدیث کے اندر حکم دیا جا رہا ہے۔ لہذا اس بار سننے کے بعد میں نے عزم کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، لیکن 99 قتل کے بعد وہ پریشان تھا، فسأل عن اعلم اہل الارض، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی بڑا عالم تاکہ میں ان سے مسئلہ معلوم کروں۔ فدلنا علی راہب، تو ایک راہب کے بارے میں، جو یہود کے علماء کو راہب کہتے ہیں، ان کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہاں ایک عالم ہے، آپ جا کے ان سے مسئلہ معلوم کریں۔ ان کے پاس گئے تو کہا کہ انہ قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، جو آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے 99 لوگوں کا قاتل ہے، کیا توبے کی گنجائش ہے میرے لیے؟ فقال اللہ، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے توبے کی گنجائش نہیں ہے، 99 آدمیوں کا قاتل کیسے معاف ہوگا؟ فقتلہ فکمل بہ 100، تو اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا، 100 آدمی پورے کر لیے، لیکن پریشان تھا، لوگوں سے پوچھتا تھا کہ کوئی بڑا عالم، فدلنا علی عالم، کسی نے بتایا کہ ہاں فلاں جگہ بہت بڑے عالم ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، جن کے پاس آپ پہلے گئے تھے وہ چھوٹا عالم تھا، یعنی اس کا علم جو تھا وہ چھوٹا تھا، علم کی گہرائی اس کے پاس نہیں تھی، یہ جو دوسرا عالم ہے یہ بہت بڑا عالم ہے اور علم کی گہرائی بہت زیادہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں۔ جب ان کے پاس گئے تو پوچھتا ہے کہ انہ قتل مئۃ نفس، 100 آدمی میں نے قتل کیے ہیں، فہل لی من توبہ، یا فہل لہ من توبہ، کیا توبے کی گنجائش ہے؟ فقال نعم، انہوں نے کہا بالکل، من یحول بینہ و بین التوبہ، یعنی ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کے بعد توبے کی گنجائش نہ ہو، اور اس گناہ کی وجہ سے پھر بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ ہر گناہ کے بعد توبے کی گنجائش ہے، ولیکن انطلق الى ارض کذا و کذا فان بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجع الى ارضک ابدا۔ آپ ایسے کیجئے کہ فلاں شہر میں جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے رہتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں، آپ وہاں جا کر ان کے ساتھ رہیے، واپس یہاں نہیں آنا، اس لیے کہ یہ گناہوں کی سرزمین ہے۔ یہاں آپ نے 100 قتل کیے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے دائیں طرف کسی مقتول کے عزیز و اقارب ہوں گے، بائیں طرف مقتول کی کسی مقتول کے عزیز و اقارب ہوں گے، آپ سے آگے کسی مقتول کے عزیز و اقارب ہوں گے، آپ کے پیچھے کسی مقتول کے عزیز و اقارب ہوں گے، دوبارہ آپ ان گناہوں کے اندر حالات کی وجہ سے اور اس طریقے سے لوگوں کے باتوں کی وجہ سے یا لوگوں کے رویے اور برتاؤ کی وجہ سے آپ دوبارہ گناہوں کی طرف چلے جائیں گے، واپس نہیں آنا، وہی رہے۔ فانطلقا، تو یہ آدمی جو ہے نا وہ چل پڑا، حتی اذا نصفت طریق اتاہ الموت، آدھا سفر اس نے طے کیا تھا کہ موت آ گئی، راستے میں تو موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتے دونوں روح قبض کرنے کے لیے پہنچے، روح تو حضرت عزرائیل قبض کرتا ہے، روح لے جانے کے لیے پہنچے۔ فقالت ملائکۃ الرحمت انہ جاء تائبا مقبلا بقلبه للہ تعالی، رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم نے لے جانا ہے، اس لیے کہ یہ سچی توبہ کر کے نکلا تھا گھر سے۔ وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم یعمل خیرا قط، عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو ساری زندگی کوئی اچھا کام کیا نہیں ہے، لہذا اس کی روح کو ہم قبض کریں گے اور ہم لے کر جائیں گے۔ فبعث اللہ ملکا فی صورت آدمی، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا انسان کی صورت میں، اور اس کو حکم دیا کہ جاؤ فیصلہ کیجئے۔ تو وہ فرشتہ جب آیا، فاوحى الله الى هذه ان تبعدي والى هذه ان تقربي، اللہ کے علم میں تھا، جہاں سے نکلا تھا وہ گاؤں قریب تھا، جہاں جانا تھا وہ گاؤں دور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ آپ پھیل جا، اور اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سکڑ جا، تو یہ زمین پھیل گئی اور وہ زمین سکڑ گئی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ حکم دیتا ہے، قیسوا ما بین الارضین فإلى ایتہما ادنی، دونوں طرف زمین ناپو، جس طرف قریب نکلے گا تو وہی فرشتہ روح کو قبض کرے گا، یارے جہاں سے نکلا تھا اگر وہ جگہ قریب ہے تو جو عذاب کا فرشتہ ہے وہ روح قبض کرے گا، جہاں جانا تھا اگر وہ بستی قریب نکلی تو پھر رحمت کے فرشتے روح قبض کریں گے، جب ناپا تو جہاں جانا تھا وہ بستی صرف ایک بالش قریب نکلی، ایک بالش، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لی۔ اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اور وہ اپنے بندوں کے بخشش کے لیے کوئی بہانہ جو ہے نا وہ چاہتا ہے، کوئی حرکت چاہتا ہے کہ بندہ آگے بڑھے اور میں اس کو معاف کروں، میں اس کی خطا کو معاف کروں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ بہت گہرا علم رکھتے تھے، قرآن مجید کے اوپر اور احادیث کے اوپر اور فقہ کے اوپر ان کے علم کی گہرائی وہ ایسی تھی کہ آدمی کو اس کا احساس یا اس کا ادراک کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا تھا. تو اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے علماء سے مسائل مت پوچھے. چھوٹے علماء سے مراد ان کا کیا تھا کہ جن لوگوں کا علم چھوٹا ہو اور علم کی گہرائی جو ہے ان کی زیادہ نہ ہو, تو ظاہر ہے وہ کم علم کی وجہ سے وہ آپ کو سخت جواب دے گا اور ان کے جواب کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اور جو بڑے علماء کرام ہیں ان کا علم بہت وسیع ہوتا ہے, علم کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ایسے مشکل مسائل جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کی نظر قرآن مجید کے اوپر اور تمام کے تمام احادیث کے اوپر ہوتی ہے, تو اس لیے وہ جو جواب آپ کو دیں گے اس جواب کے اندر بڑی آسانی ہوگی اور اس طریقے سے اس کے اندر آپ کی پریشانیوں کا بہت بڑا حل ہوگا. جیسے کہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے, اس نے ایک دن اپنے بیوی سے کہا کہ آج کے رات اگر آپ کی میری حکومت میں آئی تو آپ کو 3 طلاق, اور بعد میں پریشان ہو گیا. علماء کرام سے پوچھا, انہوں نے کہا طلاق واقع ہو گئی, اس لیے کہ آپ کی سلطنت تو بہت بڑی سلطنت ہے, 30 ترین سواری اس وقت ہمارے پاس گھوڑا ہے, گھوڑے کے اوپر اگر آپ کی بیوی سوار ہوگی تو ایک ہفتے میں بھی نہیں نکل سکتی, رات تو آنی ہے ہر حال میں ریاست کے اندر, طلاق واقع ہوگی. بڑے پریشان تھے. انہوں نے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے اس علاقے کے اندر؟ تو لوگوں نے بتا دیا, کہا امام یوسف صاحب ہے. امام یوسف صاحب کو بلایا, کہا کہ یہ پریشانی ہے, یہ مسئلہ ہے. تو امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرے کہ غروب آفتاب سے پہلے اپنی بیوی مسجد لے جائے اور رات وہ وہاں گزارے, اور طلوع فجر کے بعد مسجد سے پھر اپنے گھر لے کر آئے. اس لیے کہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور ختم ہو جاتی ہے طلوع فجر کے اوپر, تو طلوع فجر کے بعد پھر آپ لے کر آئے. مسجد اللہ کا گھر ہے, وہاں بادشاہ کی بادشاہت نہیں ہے, وہاں آپ کی بادشاہت نہیں ہے. تو آپ کے بادشاہت سے نکل گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس نے رات گزاری, طلاق واقع نہیں ہو. بادشاہ کو جواب بہت پسند آیا کیونکہ جواب بالکل شریعت کے مطابق تھا, اور انہوں نے پھر ان کو چیف جسٹس لگا دیا. منصور بغداد کا بادشاہ تھا, اور موسیٰ بن عیسیٰ ایک آدمی تھے جو ریاست کا ایک حصہ تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی سے محبت میں کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. اور بعد میں پھر بیوی سامنے نہیں آ رہی تھی, تو انہوں نے جب پوچھا تو بیوی نے کہا کہ طلاق تو واقع ہو گئی, اسی کے کہاں میں اور کہاں چاند. اس کو بھی احساس ہوا کہ واقعی طلاق واقع ہو گئی اور میں نے اچھا جملہ استعمال نہیں کیا. پھر علماء کرام بادشاہ کے پاس یہ آدمی گیا, موسیٰ بن عیسیٰ بادشاہ منصور کے پاس گیا, کہا کہ اس طریقے سے جملہ میری زبان سے نکلا ہے, بیوی سامنے نہیں آتی ہے, اب بہت زیادہ پریشان ہو. تو اس نے ریاست کے تمام علماء کو جمع فرمایا بادشاہ نے, سارے علماء نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی, لیکن ایک فقیہ تھے جو بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. اور پھر فرمایا کہ دیکھو حسن صرف روشنی کا نام نہیں ہے, حسن صرف چمک اور دمک کا نام نہیں ہے, حسن کمالات کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو صورت دی ہے وہ صورت بھی بہت اچھی صورت ہے, اور ساتھ ساتھ جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں وہ کمالات کہاں چاند میں ہے, کہاں سورج میں ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو انسان کا خادم بنایا ہے, وہ ہمارا خادم ہے. اس طریقے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سورج ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے اور چاند جو ہے نا یہ بڑھتا گھٹتا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, یسألونک عن الأهلة, چاند کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے تو آپ جو ہے نا ان کو جواب دے کہ چاند کے بڑھنے میں گھٹنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوقات کے پہچان کو رکھا ہے, مواقع للناس, یعنی چاند کے بڑھنے گھٹنے سے آپ کو حج کے ایام کا پتہ چلتا ہے, چاند کے بڑھنے گھٹنے سے آپ کو رمضان کا پتہ چلتا ہے, چاند کے بڑھنے گھٹنے سے اس طریقے سے عورتوں کو عدت کے ایام کا پتہ چلتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کا خادم پیدا کیا ہے, یہ صرف آپ کو روشنی نہیں دیتا اور اس طریقے سے آپ کو نارمل حرارت نہیں دیتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ آپ کو آپ کے اوقات بھی بتاتا ہے. تو آپ کے اوقات بتانے کے لیے سورج آپ کو آپ کے اوقات نہیں بتاتا, یہ آپ کے اوقات آپ کو بتاتا ہے. اس لیے جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے, مکمل ہوتا ہے, پھر گھٹتا ہے گھٹتا ہے, پھر فنا ہوتا ہے, پھر نکلتا ہے. تو یہ ہمارے خادم ہے, انہوں نے کہا یہ ہمارے خادم ہے اور ہم مخدوم ہے, اس لیے کہ جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھے ہیں وہ چاند اور سورج میں نہیں ہے, اور جو شکل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ خوبصورت شکل صورت چاند اور سورج کے پاس نہیں ہے. اس لیے طلاق واقع نہیں. بادشاہ کو جواب بہت جو ہے نا مناسب لگا. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے آدمی کے پاس جب وہ چھوٹے عالم کے پاس جب وہ آدمی گیا تو اس نے بہت سخت جواب دے دیا, کہا کہ آپ کے لیے توبے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب بڑے عالم کے پاس گیا تو انہوں نے آسانی کی صورت بتا دی کہ ہاں بالکل آپ کے لیے گنجائش ہے. تو ایک رہنما اصول ہمیں ملتا ہے کہ اہم مہم مسائل بڑے علماء سے, یعنی بڑے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہو, علم جو ہے ان کے پاس گہرا ہو, علم قوی ہو, ایسے علماء کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ان سے مسائل پوچھنا چاہیے. اس لیے کہ علماء کرام امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ, عالم کا مقام اپنی قوم کے اندر, اپنے محلے کے اندر, اپنے شہر میں, اپنے گاؤں بستی میں وہی ہے جو نبی کا مقام امت کے اندر ہے. تو جس طریقے سے انبیاء کرام کے سامنے اونچی آواز سے بولنا یہ جائز نہیں ہے, اسی طریقے سے علماء کی بے ادبی اور علماء کی گستاخی اور ان کے سامنے چیخ چیخ کر بولنا, اس سے بھی اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. اور ان کے دروازوں پر جا کر جو ہے نا اپنے مسائل کے لیے دستکیں دینا اور ان کو بار بار بلانا اور اپنی درخواستیں ان کو پیش کرنا, یہ علماء کے شان میں گستاخی ہے, اس سے اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاتٍ. یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کے توبے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس آدمی سے کہ جو اپنے سواری کے اوپر سوار تھا اور دانا پانی سارا سواری کے اوپر تھا اور چلتے چلتے چٹیل میدان ہے, درخت کا چاؤ ملا, سواری کو روکا اور تھوڑی دیر جو ہے نا وہاں آرام کرنے کے لیے اترا, آنکھ لگی, جب آنکھ کھلی سواری نہیں ہے اور کھانا پینا سارا جو ہے نا وہ سواری کے اوپر ہے, سواری کو تلاش کے سواری نہیں ملی. فاتش شجر, واپس درخت کے پاس آیا اور موت کے انتظار میں وہاں لیٹ گیا. اور جب دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا سواری پاس کھڑی ہے. فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك. اٹھا سواری کے لگام کو پکڑا اور زیادہ خوشی سے کہتا یا اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. یعنی اخطأ من شدة الفرح, زیادہ خوشی سے اس سے یہ غلطی ہو گئی. تو اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی سواری گم ہونے کے بعد, سواری کے ملنے کا, اور جب سارا کھانا پینا سواری کے اوپر صحیح سلامت موجود ہے, کتنی خوشی ہوگی. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس بندی سے جو گناہ کے بعد پھر ندامت اور پچھتاوا اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور توبہ کی درخواستیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرتا ہے, اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. جوہینیا ایک خاتون تھی قبیلے, جوہینیا قبیلے کی, تو اس سے غلطی ہو گئی. فآتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا وہی حاملت من زنا فقالت یا رسول اللہ اصبت ذنبا فاقمه علی یا اصبت حدا فاقمه علی. حضرت کے پاس آئی کہنے لگی حضرت میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور میں حد کے مستحق ہو گئی ہوں, آپ میرے اوپر حد نافذ کریں. جرائم دو طریقے سے ختم ہوتے ہیں, آدمی کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, اور اگر گناہ صادر ہو جائے, قانون ٹوٹ جائے, غلطی ہو جائے تو پھر پولیس بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے. اس لیے اس خاتون کا ایمان بڑا مضبوط تھا, غلطی اور گناہ ہو گیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ حضرت میں نے گناہ کیا ہے, میں حد کے مستحق ہو گئی ہوں, مجھ پر جو ہے نا حد جاری فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ولی کو بلایا, فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا فقال احسن الیہا, اس کی ولی کو بلایا, فرمایا کہ اس کو گھر لے جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اچھا برتاؤ کرے. فیضا وضاحت فاتنی, جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پاس ان کو لے کر آؤں. اور جب بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بچہ چھوٹا ہے, واپس جائے, بچے کو دودھ پلائے, جب بچہ کھانے پینے کے قابل ہو پھر آ جائے. اور پھر جو ہے نا وہ آئی اور وہ اپنے اقرار کے اوپر ڈٹی ہوئی تھی اور پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی, اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا. یعنی جو گناہ اس سے صادر ہو گیا تھا اس گناہ کے ساتھ وہ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی, اس گناہ سے دنیا کے اندر پاک ہونا چاہتی تھی. فامر بها فشدت علیها ثيابها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کپڑے ان کے جسم کے ساتھ باندھ لیں تاکہ پتھر لگتے وقت کپڑے نہ اڑے, سطر نہ کھلے. ان کے کپڑوں کو جسم کے ساتھ باندھا. ثم امر بها فروج مد, اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کو سنسار کیا گیا. کیونکہ حد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, جب آدمی اقرار کرے اور اپنے آپ کو پیش کرے تو پھر پیغمبر بھی حد کو معاف نہیں کر سکتا. قصاص کو تو مقتول کے وارث معاف کر سکتے کیونکہ وہ مخلوق کا حق ہے, لیکن حد جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا اور اس میں سفارش نہیں چلتی. اس لیے تو فاطمہ قریشی نے, مخزومیہ نے جب چوری کی تھی اور اسامہ آپ کا لاللہ سفارش کے لیے آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا اور فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, حد میں سفارش کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کو سنسار کیا گیا. پھر آپ نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتصلی علیہا وقد زنت, حضرت یہ تو زناکار عورت ہے, آپ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتہم, ایک روایت میں لکفتہم, اس نے تو ایسی توبہ کی تھی اگر اس توبے کو مدینہ کے 70 آدمیوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ 70 کے 70 ان کے توبے کی وجہ سے جنت میں چلے جائے. اور 70 کا عدد عربی کے اندر تحدید کے لیے, تقصیر کے لیے ہے, یعنی سارا مدینہ اس ایک خاتون کے توبے کی وجہ سے اگر ان کے توبے کو مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا, ایسی توبہ انہوں نے کی ہے. تو دیکھو توبے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, توبے سے آدمی اللہ کا مقرب بنتا ہے, توبے سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور جب اخلاص کے ساتھ آدمی توبہ کرتا ہے تو آدمی کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. اس لیے اگر بخشش چاہتے ہو, جہنم کے آگ سے آزادی چاہتے ہو تو, اور حضرت جبرائیل کے بدعا سے بچنا چاہتے ہو, اور وہ بدعا جو اس قدر طاقتور بدعا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین پڑھا تھا, اگر اس بدعا سے بچنا چاہتے ہو تو اس مہینے کو رونے میں, دونے میں, گڑ گڑانے میں اور توبے کے درخواستیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے میں گزارے تاکہ اس مہینے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا آپ کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما چکے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.